أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الحبيب الكريم. إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما تحب وترضى بأن تصلي عليه. صلى الله على النبي الأمي وآله صلى الله عليه وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله. صلى الله على النبي الأمي وآله صلى الله عليه وسلم صلاة وسلاما عليك يا حبيب الله. صلى الله على النبي الأمي وآله صلى الله عليه وسلم صلاة وسلاما عليك يا نبي الله. معزز اور محترم سامعین و حاضرین، میرے بزرگوں اور دوستوں، میری ماں اور بہنوں، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے انتقال سے پہلے اپنا سکسیسر، اپنا خلیفہ اور مسلمانوں کا امیر بنا کر اسلام پر اور مسلمانوں پر جو احسان فرمایا، اس کو جب تک دنیا موجود ہے مسلمان بھلا نہیں سکتے، اور جب تک اسلام کا نام موجود ہے، اسلام کی تاریخ حضرت ابوبکر کو ان کے اس کارنامے پر ہمیشہ خراج عقیدت پیش کرتی رہے گی. حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو امیر المومنین مقرر کر کے اسلام کی اور مسلمانوں کی عزت و آبرو کو اتنا بلند کر دیا، اس کو اتنی عظمت عطا فرمائی جس کو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی کے مطالعے سے کوئی بھی شخص بڑی آسانی سے دیکھ سکتا ہے اور سمجھ سکتا ہے. حضرت عمر مکہ مکرمہ میں خاندان بنو عدی میں پیدا ہوئے. اس خاندان کا شجرہ نسب، اس کا فیملی ٹری آٹھویں پشت پر اوپر جا کر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے خاندان سے مل جاتا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ خاندانی اعتبار سے تجارت کرتے تھے، اور ساتھ ہی ساتھ آپ کے خاندان میں آربیٹریشن کی ریسپانسبلٹی اور ذمہ داری بھی قریش نے رکھی ہوئی تھی۔ اس زمانے میں مکہ مکرمہ میں اور سراؤنڈنگ ایریے میں ایڈمنسٹریشن کا، گورننس کا جو بھی نظام تھا، جو بھی اسٹرکچر تھا، اس زمانے کی تاریخ کو پڑھنے سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ مختلف ٹرائبز میں، مختلف خاندانوں میں حکومت کو چلانے کے لیے، ایڈمنسٹریشن کو رن کرنے کے لیے الگ الگ ریسپانسبلٹیز تقسیم کر دی گئی تھیں، ڈسٹریبیوٹ کر دی گئی تھی۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان کی ذمہ داری وہاں یہ تھی کہ جب دو انڈیویجولز میں، دو فیملیز میں، دو ٹرائبز میں کوئی ڈسپیوٹ پیدا ہو جاتا تو اس جھگڑے کو طے کرنے کے لیے، ریزالو کرنے کے لیے لوگ حضرت عمر کے خاندان کے پاس جاتے تھے، اس لیے کہ آربیٹریشن کا ڈپارٹمنٹ حضرت عمر کے خاندان میں تھا۔ اسی کے ساتھ ساتھ مکہ کے قریش جب اپنے کسی آفیشیل کام کے لیے اپنی جانب سے کسی دوسرے ملک میں، کسی دوسرے علاقے میں اپنے کسی ایمبیسیڈر کو بھیجتے، کوئی ڈپلومیٹک کانٹیکٹ ان کو قائم کرنا ہوتا، تو یہ ذمہ داری بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے خاندان کی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اسی لحاظ سے بچپن میں ایک خاص ٹریننگ اور تربیت سے گزارے گئے۔ آپ کے والد خطاب نے اور آپ کی والدہ ختمہ نے اسی حساب سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تربیت کی اور پرورش کی کہ وہ بھی جوان ہو کر اپنے خاندان کی اس ریسپانسبلٹی کو ادا کرنے کے قابل ہو سکے۔ اس کے لیے پڑھنا اور لکھنا بڑا ضروری تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ مکرمہ کے ان 17 لوگوں میں شامل ہیں جن کو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اعلان نبوت کے وقت پڑھنا اور لکھنا آتا۔ اسی کے ساتھ ساتھ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ کے خاندان والوں نے ان تمام کاموں کی تربیت دی جو اس زمانے میں شریفوں کا کام سمجھا جاتا تھا۔ اس میں سب سے بڑا کام تھا ہارس رائڈنگ کا، دوسرا کام تھا پہلوانی کا، ریسلنگ کا، اور تیسرا کام تھا خطابت کا، اوریٹری کا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ان تین کاموں میں اپنے گھر میں رہ کر، مکہ مکرمہ میں اپنے خاندان کے بزرگوں سے مکمل تربیت حاصل کرنے کے بعد عمر کے 27 سال میں گزر رہے تھے۔ ہی واز اے ینگ مین 27 years old، اے گریٹ ریسلر، اے گریٹ ہارس رائڈر اینڈ اے گریٹ اوریٹر۔ مکہ مکرمہ اور آس پاس کے علاقے میں رہنے والے لوگ ہر سال اپنے مختلف سکلز، آرٹس اور فنون کا مظاہرہ کرنے کے لیے بہت بڑا میلہ لگاتے تھے۔ یہ میلہ اوکاز کے مقام پر لگتا تھا، وہاں حضرت عمر جایا کرتے تھے اور وہاں جا کر اپنی خطابت کے جوہر آپ دکھاتے تھے۔ وہاں ہارس رائڈنگ کے جو مقابلے ہوتے تھے آپ اس میں حصہ لیتے تھے، اور وہاں ریسلنگ کے جو مقابلے ہوتے تھے اس میں بھی آپ حصہ لے کر اور بڑا نام اور بڑی شہرت حاصل کر چکے تھے. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ خود یہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب نبوت کا اعلان کیا تو ان کی عمر 20 سال تھی. یہ اپنے محلے کے ایک ٹیمپل میں, ایک بت قدے میں ایک دن اپنے گھر والوں کے ساتھ گئے اور وہاں رات دیر تک رہے, اور وہ کہتے ہیں کہ وہاں چونکہ ہمیں رات میں دیر ہو گئی اس لیے رات میں نے وہیں گزاری. ان کا یہ اپنا بیان ہے. امام حنبل رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی مسند میں, اپنے حدیث کے کلیکشن میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت سے ہی یہ بات بیان کی. وہ کہتے ہیں رات میں وہیں رہ گیا, میری موجودگی میں ایک شخص اس ٹیمپل میں, اس مندر میں ایک جانور کو قربان کرنے کے لیے لایا. اس نے جانور کو ذبح کیا اور اس کا خون بت کے سامنے لا کر چڑھایا, پیش کیا. وہ کہتے ہیں میں وہاں موجود تھا, اس بت کے اندر سے یا کہیں اور سے, وہ کہتے ہیں مجھے پتہ نہیں کہاں سے, میرا خیال ہے کہ بت کے اندر سے آواز آئی, لا الہ الا اللہ, اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں. وہ کہتے ہیں کہ اس رات میں نے اس بت قدے میں لا الہ الا اللہ کی آواز 2 بار سنی. وہ کہتے ہیں کہ یہی وہ دعوت تھی جو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مکہ کے لوگوں کو دے رہے تھے. تو وہ کہتے ہیں کہ آئی گاٹ الارم. لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو قدرتی طور پر اللہ تعالیٰ نے جو خوبیاں دی تھیں ان میں سے ایک چیز یہ تھی کہ وہ مستقل مزاج انسان تھے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اپنی وصیت میں ان کی اس خوبی کا ذکر فرمایا. تو مستقل مزاج ہونے کا مطلب یہ تھا کہ وہ کسی چھوٹی یا بڑی بات کو دیکھ کر یا سن کر اپنا ایٹیٹیوڈ, اپنا نظریہ, اپنی فکر, اپنا عقیدہ فوراً بدلنے کے لیے تیار نہیں ہوتے تھے. وہ کہتے ہیں کہ میرا ماتھا ٹھنکا, میں نے کہا کہ بھائی خاندان بنو ہاشم میں ایک شخص نے اعلان نبوت کیا ہے, وہ بھی مکہ مکرمہ میں یہی پیغام پھیلا رہا ہے, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, اور یہ کیا ماجرا ہے؟ میں آج اپنے علاقے کے بت قدے میں بھی یہی آواز سن رہا ہوں. کہتے ہیں کہ مجھے وہاں تھوڑا سا اسٹرائک تو ہی یہ بات, لیکن میں نے کہا کہ بھئی اجلت میں کوئی فیصلہ نہیں کرنا چاہیے. میں نے اس چیز کو نوٹ کر لیا اینڈ دین آئی مووڈ فارورڈ. میں نے کہا کہ چلو دیکھیں گے, بس یہ بات ابھی یاد رکھ لیتے ہیں. اس کے بعد خود حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی ہی دوسری روایت ہے. وہ کہتے ہیں کہ ایک دن رات کا وقت تھا, حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو میں نے اکیلے دیکھا, میں نے ان کا پیچھا کیا, ان کو ستانے کے ارادے سے, ان کو تکلیف دینے کے ارادے سے میں حضور کے پیچھے پیچھے چل پڑا, اور میں نے دیکھا کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تیزی سے چل کر مسجد حرام میں بیت اللہ میں داخل ہو گئے. اور بیت اللہ میں جب کوئی داخل ہو جاتا تھا تو مکہ کے تمام لوگوں کا یہ عقیدہ تھا کہ خانہ کعبہ ایک سینچوری ہے, وہاں کوئی داخل ہو جائے تو پھر اس کو وہاں ہرٹ نہیں کرنا چاہیے, تکلیف نہیں دینی چاہیے, ستانا نہیں چاہیے. کہتے ہیں میں پیچھا کرتا ہوا پیغمبر اسلام صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے خانہ کعبہ کے دروازے تک تو گیا, لیکن جب یہ اندر داخل ہو گئے تو پھر میں خاموش ہو گیا, میں وہاں کھڑا ہو گیا. میں نے کہا کہ بھئی دیکھنا چاہیے یہ اندر جا کے کیا کرتے. وہ کہتے ہیں میں کھڑا رہا, حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نماز شروع فرما دی. اس نماز میں آپ نے سورہ الحاقہ کی تلاوت شروع کی، میں کھڑا ہو گیا، قرآن پاک کی تلاوت سننے لگا. وہ کہتے ہیں کہ قرآن پاک کی تلاوت سننے کے بعد قرآن کریم کی فصاحت، قرآن کریم کی بلاغت، قرآن کریم کا حسن کلام سن کر میرے دل میں یہ بات آئی کہ مکہ کے لوگ صحیح کہتے ہیں، واقعی یہ تو شخص بہت بڑا شاعر ہے. وہ کہتے ہیں کہ یہ میں سوچ رہا تھا کہ سورہ الحاقہ میں آیت کریمہ کا یہ حصہ حضور کی زبان پر آ گیا، ما ہو بقول شاعر، یہ قرآن کسی شاعر کا کلام نہیں ہے. وہ کہتے ہیں کہ جیسے ہی ان کی زبان سے سورہ الحاقہ کی یہ آیت کریمہ کے الفاظ نکلے تو میں نے دل میں کہا کہ یہ شاعر ہی نہیں، یہ تو کاہن بھی ہے، یہ تو میرے دل کی بات کو جان لیتا ہے. ابھی وہ کہتے ہیں کہ میں یہ سوچ ہی رہا تھا کہ سورہ الحاقہ کی تلاوت حضور کی زبان پر تھی، اس کے بعد کی آیت کریمہ میں جب حضور نے یہ پڑھا کہ لا بقول کاہن، یہ کسی کاہن کا بھی کلام نہیں ہے. تنزیل من رب العالمین، یہ تو سارے جہانوں کے رب کا نازل کیا ہوا کلام. کہتے ہیں کہ آئی واز اسٹنڈ، آئی واز شاکڈ کہ بھائی میں یہ سوچ رہا ہوں کہ یہ شاعر ہے تو یہ کلام الہی کی تلاوت کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ یہ شاعر کا کلام نہیں. جیسے ہی میرے دل میں خیال آیا کہ پھر تو یہ کاہن ہے، یعنی فارچون ٹیلر اس زمانے میں ہوتے تھے جو دل کی باتوں کو اندازے سے بتانے کی کوشش کیا کرتے تھے. تو قرآن کریم کی سورہ الحاقہ کی وہ آیت حضور کی زبان پر آ گئی جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ولا بقول کاہن، یہ کسی کاہن کا بھی کلام نہیں، یہ تو اللہ کا کلام ہے. وہ کہتے ہیں کہ یہ سننے کے بعد میں حیرت میں ڈوب گیا، میں وہاں سے گھر آ گیا. لیکن پھر بھی ابھی وہ اسلام لانے کے لیے تیار نہیں. پھر وہ دن آیا، 27 سال کے نوجوان عمر خطاب کے بیٹے ہاتھ میں ننگی تلوار لے کر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے گھر کی جانب جا رہے تھے. اسلام کی مخالفت کرتے کرتے، اسلام سے مسلمانوں کو روکتے روکتے تنگ آ کر اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو ختم کرنے کے ناپاک ارادے کو دل میں لے کر ننگی تلوار اپنے ہاتھ میں لے کر حضور کی جانب یہ چل پڑے تھے. راستے میں ایک شخص ملے، انہوں نے پوچھا عمر تمہارے چہرے پر یہ سرخی، تمہارے چہرے کا یہ جلال اور تمہارے ہاتھوں کی یہ ننگی تلوار کہاں کا ارادہ ہے؟ عمر ابن خطاب نے کہا کہ آج میں نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ مسلمانوں کے پیغمبر کو قتل کر دوں گا. انہوں نے کہا کہ عمر مسلمانوں کے پیغمبر کو قتل بعد میں کرنا، پہلے اپنے گھر کی تو خبر لو، جس دین کو تم ختم کرنا چاہتے ہو وہ دین تو تمہاری فیملی میں، تمہارے گھر میں پہنچ چکا ہے. یہ بولے کیا کہہ رہے ہو؟ اس شخص نے کہا کہ عمر تم کو یقیناً شاید یہ بات ابھی ناگوار گزرے، لیکن تمہاری بہن اور تمہارے بہنوئی دونوں مسلمان ہو چکے ہیں، دونوں اسلام قبول کر چکے ہیں. یہ ننگی تلوار لے کر الٹے قدموں سے اپنے گھر کی جانب لوٹے. جب دروازے پہ پہنچے تو دروازہ بند تھا اور اندر سے سورہ طہٰ اور سورہ حدید کی آیات کی تلاوت کی آواز آ رہی تھی. انہوں نے غصے میں کہا دروازہ کھولو. ان کی بہن اور ان کے بہنوئی حضرت سعید ابن زید حضرت عمر کی اس غصے میں بکھری ہوئی آواز کو سن کر ڈر گئے. قرآن کی ان آیات کے ٹکڑوں کو کہیں چھپایا، دروازہ کھولا. دروازہ کھولتے ہی اپنے بہنوئی پر حضرت عمر ایک بھوکے شیر کی طرح چڑھ دوڑے، مارنا شروع کیا. اپنے شوہر کو بچانے کے لیے حضرت عمر کی بہن سامنے آئی، حضرت عمر پر بھی یہ چڑھ دوڑے، حضرت اپنی بہن پر بھی یہ چڑھ دوڑے اور اپنی بہن کو بھی مارا. جب خوب اچھی طرح مار لیا، دونوں لہو لہان ہو گئے. اس کے بعد غصہ ٹھنڈا ہوا تو پوچھنے لگے، تم کیا پڑھ رہے تھے؟ کیا تم واقعی مسلمان ہو گئے؟ ان کی بہن نے ایک غیرت مند مسلمان کے پیکر میں کہا کہ عمر، جو کرنا ہو کر لو، لیکن اب ہم مسلمان ہو چکے ہیں اور ہم محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کی غلامی کو نہیں چھوڑے. ان کی زخمی بہن نے، زخموں سے چور بہن نے اپنے بھائی کو چیلنج کرتے ہوئے کہا کہ اے عمر، تم ظلم کر سکتے ہو، تم ہمیں مار سکتے ہو، تم ہمارے جسم کو زخمی کر سکتے ہو، لیکن ہمارے دل میں جو اسلام کی روشنی داخل ہو چکی ہے، تم اس کو نہیں نکال سکتے. حضرت عمر نے کہا، تم کیا پڑھ رہے تھے؟ مجھے تو سناؤ، ذرا دکھاؤ تو صحیح. حضرت عمر کی بہن قرآن کریم کی یہ آیت کریمہ جو ایک جلد پر لکھی ہوئی تھی، اس کو لے کر سامنے آئی. اس پر یہ لکھا ہوا تھا، سبح للہ ما فی السماوات والارض، آسمانوں میں اور زمینوں میں جتنی بھی چیزیں ہیں وہ سب اللہ کی پاکی بیان کرتی ہیں. وہو العزیز الحکیم، اور اللہ عزت والا ہے اور حکمت والا ہے. اس آیت کریمہ کو دیکھنا تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ پگھل گئے. اور کیوں نہ پگھلتے؟ ترمذی شریف میں وہ حدیث موجود ہے جس میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ابھی چند دن پہلے ہی اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں حضرت عمر ابن خطاب کے لیے خاص طور پر دعا کی تھی کہ اے اللہ، عمر کے ذریعے اسلام کو عزت عطا کر. وہ دعا کام کر گئی، حضرت عمر کا دل پگھل گیا. اس تلوار کو لے کر اب دوبارہ اپنے گھر سے نکلے، حضرت ارقم کے گھر کی جانب چلے جہاں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ ٹھہرے ہوئے تھے. بعض صحابہ نے جب حضرت عمر کو آتے دیکھا تو گھبرا گئے. حضرت حمزہ نے فرمایا، عمر کو آنے دو، اگر نیک نیتی سے آتا ہے تو اس کو ویلکم کریں گے، اور اگر کسی بری نیت سے آیا ہے تو ہم اس کا مقابلہ کریں گے. حضرت عمر آئے، دروازے کو انہوں نے نوک کیا، کوئی دروازہ کھولنے کی ہمت نہیں کر رہا تھا. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خود دروازہ کھولا. جیسے ہی عمر داخل ہوئے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عمر کا دامن پکڑ لیا اور پوچھا، عمر کس لیے آئے؟ حضرت عمر نے اسلام کی تقدیر اپنی زبان پر رکھ لی اور عرض کیا، یا رسول اللہ، میں مسلمان ہونے کے لیے آیا ہوں، میں آپ کا غلام بننے کے لیے آیا ہوں، میں کلمہ پڑھنے کے لیے آیا ہوں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ کرام کو اتنی خوشی ہوئی کہ خود حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اور تمام صحابہ کرام نے نعرہ تکبیر اللہ اکبر کا نعرہ بلند فرمایا. تو کسی خوشی کے موقع پر نعرہ لگانا، یہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور صحابہ کرام کی سنت. حضرت عمر مسلمان ہو گئے. اب یہ پہلا موقع تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ صحابہ کرام کی اس تھوڑی سی جماعت کو لے کر جس کے یہ چالیسویں فرد تھے. آپ مسلمان ہونے والوں میں چالیسویں خوش نصیب، اپنے ساتھ باقی 39 صحابہ کرام کو لے کر خانہ کعبہ میں آئے. علل اعلان آپ نے وہاں عبادت کی. یہ پہلا موقع تھا کہ صحابہ کرام حضرت عمر کے ساتھ اوپنلی خانہ کعبہ میں آ کر اللہ تعالی کی عبادت کر رہے تھے. کسی کافر کو حضرت عمر سے الجھنے کی جرت نہ کی۔ یہی وہ موقع تھا جب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت عمر کو فاروق کا خطاب عطا کیا، کہا عمر تم فاروق ہو، تم کفر اور اسلام میں بالکل کھلی ہوئی ڈسٹنکشن پیدا کرنے کی جرت اور ہمت رکھتے ہو۔ حضرت فاروق اعظم اس دن سے آپ کا لقب ہو گیا۔ آپ کے مسلمان ہونے کے بعد اسلام کو ایک نئی طاقت، ایک نئی انرجی اور ایک نئی زندگی مل گئی۔ آپ سن 7 نبوی میں مسلمان ہوئے اور تقریباً 4 سال مکہ مکرمہ میں بھی آپ رہے۔ اس دوران ظلم و ستم آپ پر بھی ہوتا رہا، لیکن اپنی ہمت اور اپنی جوان مردی سے آپ نے کفار و مشرکین کا ہر موڑ پر مقابلہ فرمایا، اور جب ہجرت کی اجازت حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے آپ کو دی تو آپ اپنا سامان لے کر خانہ کعبہ میں آئے اور آپ نے اعلان فرمایا کہ میں ہجرت کر رہا ہوں، جس کافر کو اس پر اعتراض ہو وہ مکہ سے باہر آ کے مجھ سے لڑ لے۔ کسی کو جرت نہ ہوئی کہ حضرت فاروق اعظم کو ہجرت کے وقت روکتا۔ ہجرت کر کے آپ قبا پہنچے، آپ وہیں رکے رہے تا آنکہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی ہجرت فرما کر قبا پہنچے، اور پھر حضور کے ساتھ ہی آپ مدینہ طیبہ آئے۔ مدینہ طیبہ آنے کے بعد اب اسلام کی تاریخ میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے جوہر اور اوصاف کھل کر سامنے آئے۔ یہ کون ہیں؟ حضرت عمر وہ ہیں کہ جنہوں نے کبھی حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت اور اسلام کے مقابلے میں کسی کی کوئی روح رعایت نہ فرمائی۔ یہی وجہ ہے کہ جنگ بدر میں آپ کا کافر مامو آس ابن حشام آپ کے ہاتھوں سے مارا گیا۔ آپ نے رشتے کی پرواہ نہیں کی کہ یہ میری ماں کا بھائی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کے دل میں وہ جذبہ عطا فرمایا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ایسی الفت عطا فرمائی تھی، اسلام کے بارے میں آپ کا یقین اور آپ کا جذبہ اتنا عظیم تھا کہ پوری زندگی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام کے مقابلے میں نہ رشتے کی پرواہ کی، نہ خاندان کی رعایت کی، نہ کسی اور تعلق کا کبھی لحاظ فرمایا۔ ہمیشہ جو چیز آپ کے سامنے معیار بن کر رہی وہ یہ تھی کہ اگر کوئی اللہ کا اور رسول اللہ کا وفادار ہے تو وہ میرا ہے، اور اگر کوئی اللہ اور رسول اللہ کا غدار ہے تو وہ کوئی بھی ہو تو میرا نہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے یہ جذبہ عطا فرمایا تھا۔ جب جنگ بدر میں 70 قریش کے سردار پکڑے گئے اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مشورہ شروع کیا صحابہ کرام سے کہ ان 70 قریش کے سردار قیدیوں کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے، حضرت عمر سے پوچھا، اے عمر بتاؤ ان قیدیوں کے ساتھ کیا سلوک ہونا چاہیے؟ آپ نے فرمایا، یا رسول اللہ اگر آپ میری بات مانیں ان سب کو قتل کر دینا چاہیے، اور جو میرے رشتہ دار ہیں ان کو میں قتل کروں، جو حضرت علی کے رشتہ دار ہیں حضرت علی انہیں قتل کریں گے، جو حضرت ابو بکر کے رشتہ دار ہیں حضرت ابو بکر ان کو قتل کریں گے۔ آپ نے یہ رائے دی، اگرچہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر کی رائے کو پسند فرمایا اور ان کافروں کو فدیہ دے کر فری کر دیا گیا، لیکن حضرت عمر کی اس رائے سے اسلام کے بارے میں ان کی اس طبیعت کا پتہ چلتا ہے کہ وہ اسلام کے بارے میں کبھی کسی کی روح رعایت کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے تھے۔ اس بارے میں بڑا کلیئر کٹ ان کا ایٹیٹیوڈ تھا کہ جو مسلمانوں کا نہیں ہے، جو حضور کا نہیں ہے، جو اللہ کا نہیں ہے، وہ ہمارے کسی کام کا نہیں ہے، وہ کہیں ایکوموڈیٹ نہیں کیا جا سکتا۔ پوری زندگی حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر جانحصار ہوتے رہے۔
جب تک سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ظاہری حیات کے ساتھ مدینہ طیبہ میں رہے، ہر غزوے میں، ہر جہاد میں، ہر سفر میں، ہر موقع پر آپ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ. حضور کے وصال کے بعد سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا زمانہ آیا، آپ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ کا دست و بازو بن کر رہے. اور جب حضرت ابوبکر کا وصال ہوا، آپ کو جب امیر المومنین بنایا گیا، تو آپ نے 10.5 سال کے زمانے میں اسلام کی اور مسلمانوں کی تقدیر کو بدل کر رکھ دیا. وہ ساری خوبیاں آپ کے اندر موجود تھیں جو کسی ملک کو چلانے کے لیے، کسی کمیونٹی کو لیڈ کرنے کے لیے، کسی جماعت کو صحیح راستے پر رکھنے کے لیے، ہدایت کے لیے، گائیڈنس کے لیے، جو خوبیاں، جو کمالات درکار ہوتے ہیں، وہ سب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے اندر موجود تھیں. جبھی تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عمر کی تعریف کرتے ہوئے یہ ارشاد فرمایا کہ لو کان بعدی نبیاً لکان عمر، اگر میرے بعد کسی کا نبی ہونا ممکن ہوتا تو وہ حضرت عمر ہوتا. امیر المومنین بننے کے بعد ایک جانب فتوحات کا سلسلہ ہے، شام فتح ہو گیا، مصر فتح ہو گیا، عراق فتح ہو گیا، ایران فتح ہو گیا، بیت المقدس مسلمانوں کے پاس آ گیا. 1.5 ملین اسکوائر مائلز پر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول اللہ کے وفاداروں کی حکومت کو قائم فرمایا. کسی علاقے کو فتح کرنا بڑی کامیابی کی بات ہے، یہ بہت بڑی اچیومنٹ ہے، یہ بڑے فخر اور اعزاز کی بات ہے، لیکن گھر بنا کر گھر کو چلانا، کسی زمین کو فتح کر کے اس زمین کو پھر صحیح طریقے سے ایک صحیح ایڈمنسٹریشن کے ذریعے رن کرنا، یہ ایک دوسری بات ہے، یہ ایک دوسرا کمال ہے. لوگ شادی کر لیتے ہیں، اس دواجی زندگی کو چلانے کا تجربہ نہیں ہوتا. لوگ گھر بنا لیتے ہیں، فیملی لوگوں کو مل جاتی ہے، بچے ہو جاتے ہیں، لیکن ایک خاندان کو اکٹھا کیسے رکھا جاتا ہے، ایک خاندان کو چلایا کیسے جاتا ہے، ایک فیملی کی پرورش کیسے کی جاتی ہے، ایک خاندان کو لیڈ کیسے کیا جاتا ہے، اس کے لیے کچھ دوسری صلاحیتیں، کچھ دوسری اسکلز اور ٹیلنٹس درکار ہوتے ہیں. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے صرف زمینوں کو فتح نہیں فرمایا، بلکہ ان ملکوں کو فتح کرنے کے بعد ان ملکوں کو امن اور سکون کے ساتھ، نظم و ضبط کے ساتھ، ایک ڈسپلن کے ساتھ، ایک ایڈمنسٹریشن کے ساتھ چلانے کے لیے جتنی خوبیاں درکار تھیں، جتنے رولز اور ریگولیشنز درکار تھے، جتنے قوانین اور ضابطوں کی ضرورت تھی، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے مدینہ طیبہ میں پیوند لگے ہوئے کپڑے پہن کر، اینٹ کا تکیہ لگا کر، سوکھی روٹی اور سوکھا ہوا گوشت کھا کر ایک ایسا ایڈمنسٹریشن دیا نظام خلافت کو، ایک ایسا ڈھانچہ دیا مسلمانوں کو کہ اس پورے مفتوحہ علاقے میں امن اور سکون کا پرچم ایک کنارے سے لے کر دوسرے کنارے تک حضرت عمر نے اپنی خوبیوں اور اپنے کمالات سے لہرا کر دکھا دیا. اور اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے احتساب کی خوبی رکھی. آپ پہلے اپنا احتساب کرتے تھے، اور جو اپنا احتساب کر لے وہ دنیا میں کسی کا بھی احتساب کر سکتا ہے. اگر انسان پہلے اپنے اوپر اکاؤنٹیبلٹی کو امپوز کر لے تو پھر وہ کسی کا بھی حساب لے سکتا ہے. آج سب سے بڑی ٹریجڈی یہی تو ہے کہ ہم اپنا محاسبہ ہی نہیں کر سکتے تو کسی دوسرے کا محاسبہ کیا کریں. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ تبارک و تعالی نے یہ خوبی دی تھی, سیف من سیوف اللہ, حضرت خالد ابن ولید کا فاروق اعظم نے احتساب فرمایا. انہوں نے اپنے کسی دوست کو ایک بہت بڑی رقم ایز اے گفٹ دے دی تھی. سپہ سالار تھے, مسلمانوں کی فوج کے بڑے جانباز بے مثال کمانڈر تھے. حضرت عمر کو جب یہ خبر ملی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت خالد ابن ولید کو بلا کر اسی وقت معزول کر دیا. فرمایا, خالد, اگر تم نے اپنے دوست کو یہ اتنی بڑی انعام کی رقم اپنی جیب سے دی ہے تو فضول خرچی کی ہے, اور وہ شخص جو اسراف کرتا ہے, فضول خرچی کرتا ہے, وہ مسلمانوں کی فوج کا کمانڈر ہونے کی اہلیت نہیں رکھتا, اور اگر تم نے یہ انعام کی رقم بیت المال سے دی ہے تو خیانت کی ہے, اور جو خیانت کرے وہ مسلمانوں کی فوج کا کمانڈر نہیں ہو سکتا. حضرت خالد ابن ولید جیسے کمانڈر کا آپ نے احتساب فرمایا, کوفہ کے کلیکٹر کا آپ نے احتساب فرمایا. آپ کو خبر دی گئی کہ کوفہ میں جس شخص کو آپ نے کلیکٹر مقرر فرمایا ہے یہ باریک کپڑے پہن رہا ہے, اس نے اپنے گھر کے باہر باڈی گارڈ اور محافظ لگا دیے. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اسے مدینہ طلب فرمایا. جب وہ مدینہ آئے تو دیکھا کہ واقعی بہترین قسم کا باریک نفیس کپڑوں کا لباس پہنے ہوئے. پوچھا, سنا ہے کہ تم نے اپنے گھر کے آگے باڈی گارڈ رکھے ہوئے؟ اس نے سر جھکا لیا. اسی وقت آپ نے اس کے باریک کپڑوں کو اتروا کر بالوں کے بنے ہوئے جسم کو چبھنے والے کپڑے اس کو پہنائے اور فرمایا کہ اب تمہاری ذمہ داری یہ ہے کہ بیت المال میں جتنی بکریاں ہیں ان کو چرایا کرو. وہ کہنے لگے, اس سے مر جانا بہتر ہے. آپ نے فرمایا کہ وہ کام جو تمہارے باپ دادا کرتے آئے تھے, آج اس کام کو کرنے سے تمہیں آر محسوس ہوتا؟ حضرت سعد ابن ابی وقاص نے کوفہ میں گھر بنایا, اس گھر کے باہر آپ نے آئرن گیٹ لگوا لیا. حضرت فاروق اعظم کو پتا چلا, آپ نے حکم دیا کہ سعد ابن ابی وقاص کو بتائے بغیر ان کے گھر کے باہر لگے ہوئے آئرن گیٹ کو فوراً ڈیمولش کر دیا جائے. یہ چیز مسلمانوں اور سعد ابن ابی وقاص کے درمیان دیوار بن رہی ہے. مسلمانوں کا کوئی رہنما اور مسلمانوں کا کوئی گورنر, وہ اس لیے گورنر نہیں ہے کہ وہ عوام سے آہنی دروازوں اور آئرن گیٹس کے ذریعے علیحدہ ہو جائے, بلکہ مسلمانوں کا گورنر اسے ہونا چاہیے جہاں رات اور دن جب چاہیں مسلمان اپنی فریاد لے کر بلا روک ٹوک جا سکے. یہ احتساب وہ کر سکتا ہے جو خود اپنی بیماری کے دوران جب حکیموں نے کہا کہ اے فاروق اعظم آپ شہد استعمال کیجئے, اس بیماری کی دوا شہد ہے, آپ گھر میں آئے, پوچھا کہ گھر میں شہد موجود ہے؟ کہا گیا کہ گھر میں شہد نہیں ہے. اہلیہ محترمہ نے کہا کہ حضور گھر میں شہد نہیں ہے, بیت المال میں شہد ڈھیروں رکھا ہوا ہے, منو رکھا ہوا ہے, وہاں سے منگوا لیجئے. آپ نے فرمایا, بیت المال یہ عمر ابن خطاب کی ذاتی جائیداد نہیں ہے, یہ مسلمانوں کا مال ہے. مسجد نبوی شریف میں آئے, ظہر کی نماز کے بعد آپ نے اعلان فرمایا, صحابہ کرام تھوڑی دیر کے لیے رکیے گا, مجھے نماز کے بعد آپ سے کوئی بات کرنی. نماز پڑھنے کے بعد آپ کھڑے ہو گئے اور فرمانے لگے کہ میں بیمار ہوں اور مجھے شہد کی ضرورت ہے, میرے گھر پر شہد نہیں ہے, میں بیت المال سے شہد اگر آپ اجازت دیں تو لے لوں. یعنی چند چمچے بیت المال کا شہد بھی آپ مسلمانوں کی اجازت کے بغیر استعمال کرنا روا نہیں سمجھتے تھے. جو آدمی خود اپنی زندگی میں اتنا احتساب کرنے کی پوزیشن میں ہو وہی دوسروں کا احتساب کر سکتا ہے. جب گلف اسٹیٹس فتح ہوئے تو مال غنیمت میں مشک و عنبر منو کے حساب سے بیت المال میں آیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی اہلیہ سے کہا کہ میں کسی ایسے شخص کو تلاش کر رہا ہوں جو مشک و عنبر کو صحیح طریقے سے وزن کر کے مسلمانوں کے گھروں میں تقسیم کر سکے. حضرت عمر کی اہلیہ نے کہا کہ میں یہ کام کرنے کو تیار ہوں، آپ کس کو ڈھونڈ رہے ہیں؟ میں بیت المال جا کر مشک و عنبر کو تقسیم کر کے آپ جس طرح کہیں گے تقسیم کر دوں گی. حضرت عمر نے کہا میں تمہیں یہ کام نہیں کرنے دوں گا، تم مشک و عنبر کو ترازو پہ رکھو گی، تولو گی، تمہارے ہاتھ میں لگے گا، یہ مشک و عنبر تمہارے ہاتھ میں لگ کر عمر کے گھر میں آ جائے گا، اور پھر کہیں عمر کے حصے میں دوسرے مسلمانوں کے حصے سے زیادہ تمہارے ہاتھ کا لگا ہوا مشک و عنبر آ گیا تو میں اسے بھی ناانصافی سمجھتا ہوں، میں اسے بھی عدل و انصاف کے خلاف سمجھتا ہوں، یہ کام میں کسی اور سے کرا لوں گا لیکن میں تم سے یہ کام کرانے کے لیے تیار ہوں. لیکن میرے دوستو، حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ اس احتساب کے باوجود عدل و انصاف کے شہنشاہ بھی تھے، آپ عدل و انصاف بھی فرماتے تھے، لیکن اس احتساب میں بھی، اس عدل و انصاف میں بھی حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے عشق و محبت کا پہلو کبھی آپ کی نگاہوں سے اوجھل نہیں ہوتا. جب آپ نے ایران اور شام کی فتح کے بعد صحابہ کرام کا وظیفہ مقرر کرنا شروع کیا تو حضرت اسامہ ابن زید کا وظیفہ آپ نے اپنے بیٹے عبداللہ ابن عمر سے زیادہ مقرر کیا. حضرت عبداللہ ابن عمر آ گئے اپنے والد ماجد کے پاس، اے والد ماجد، اے امیر المومنین، میں آپ کا بیٹا ہونے کے ناطے نہیں، ایک مسلمان ہونے کے ناطے آپ سے یہ پوچھنے آیا ہوں کہ اسامہ کا وظیفہ مجھ سے زیادہ کیوں مقرر کیا گیا ہے؟ آپ نے فرمایا عبداللہ ابن عمر خاموش، اسامہ کے باپ کی رسول اللہ کی نگاہ میں جو پوزیشن تھی وہ تیرے باپ کی نہیں ہے. اسامہ زید ابن حارثہ کے بیٹے ہیں جن کو رسول اللہ نے اپنا لے پالک بیٹا بنایا ہوا تھا. مجھے وہ مقام رسول اللہ کی بارگاہ میں حاصل نہیں ہے. اسامہ کا وظیفہ اس لیے زیادہ ہے کہ اسامہ اس زید کا بیٹا ہے جو رسول اللہ کی نگاہوں میں بڑا پیارا تھا. مدائن فتح ہوا، وہاں سے مال غنیمت آیا، حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین کو مدائن کے مال غنیمت سے ایک ایک ہزار درہم حضرت عمر نے عطا فرمایا، حضرت عبداللہ ابن عمر کو 500 درہم عطا فرمایا. حضرت عبداللہ ابن عمر پھر آ گئے، ابا جان آپ کے بیٹے کی حیثیت سے نہیں اور آپ کو اپنا باپ سمجھ کر نہیں بلکہ امیر المومنین سمجھ کر پوچھتا ہوں، کیا آپ کو یہ بات معلوم نہیں ہے کہ میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دور سے ہی جہاد میں حصہ لے رہا ہوں، غزبوں میں حصہ لے رہا ہوں، جب حسین و حسن کو چلنا نہیں آتا تھا اس وقت سے میں جہاد میں حصہ لے رہا ہوں. آپ نے ان کو 1000 دینار دیے اور مجھ کو 500 دینار دیے. میں پوچھ سکتا ہوں، آپ کو بڑا عدل و انصاف فرماتے، آپ نے ایسا کیوں کیا ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا عبداللہ ابن عمر خاموش ہو جاؤ، حسین اور حسن کے باپ کا جو مقام حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ہے وہ تمہارے باپ کا نہیں، حسین و حسن کی والدہ کا جو مقام سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ہے وہ تمہارا نہیں ہے، تم ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے ہو. آج اسی عمر ابن خطاب کو کچھ لوگ اہل بیت کا دشمن بتانا چاہتے ہیں، حضرت حسن اور حسین کا مخالف بتانا چاہتے ہیں، حضرت خاتون جنت سیدہ فاطمہ زہرا اور علی مرتضیٰ مشکل کشا کا مخالف بتانا چاہتے ہیں، ہم اس بات کو ماننے کے لیے کیسے تیار ہوں گے؟ جب بیت المقدس فتح ہوا تھا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملک شام کے سفر پہ تشریف لے جا رہے تھے، تو آپ نے ایکٹنگ ہیڈ آف اسٹیٹ مدینہ طیبہ میں کس کو بنایا تھا؟ کوئی تعریف سے پوچھے، آپ جب بیت المقدس تشریف لے گئے تو آپ نے مدینہ طیبہ میں اپنا نائب حضرت علی کو مقرر فرمایا، حضرت علی کو ایکٹنگ ہیڈ آف اسٹیٹ مقرر کر کے آپ بیت المقدس کے سفر پہ تشریف لے گئے تھے، اور بیت المقدس کا سفر بھی کیسا تاریخی سفر تھا، آپ کے پاس صرف ایک سواری تھی، آپ کے ساتھ صرف ایک غلام تھا، پورے راستے میں آپ نے جہاں بھی قیام فرمایا تو قیام کے لیے خیمہ آپ کے ساتھ نہیں ہوتا تھا، کسی درخت کے نیچے رک جاتے، دھوپ کا وقت ہوتا تو اپنی جسم کے اوپر کی چادر آپ درخت پہ رکھ کر اس کے سائے میں آرام فرما لیا کرتے تھے۔ اسی ایک سواری پر باری باری آپ سوار ہوتے اور آپ کا غلام سوار ہوتا۔ اتفاق سے جب بیت المقدس کے باہر آپ کی سواری پہنچی تو غلام کے سوار ہونے کی باری تھی، غلام نے ہاتھ جوڑ لیے، اے سیدنا عمر فاروق اعظم، آپ امیر المومنین ہیں، بیت المقدس کے عیسائی، بیت المقدس کے عوام آپ کا استقبال کرنے کے لیے کھڑے ہوئے ہوں گے، کیا میں یہ کر سکتا ہوں کہ میں بیٹھوں سواری پر اور آپ آگے آگے اس سواری کی لگام پکڑ کر چلیں؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔ آپ نے فرمایا، اے میرے ہم سفر، اب تمہاری باری ہے، انصاف کا تقاضا، عدل کا تقاضا یہی ہے کہ جب بیت المقدس میں مسلمانوں کا امیر المومنین داخل ہوگا تو اگر باری تمہاری ہے تو تم سواری پر بیٹھے ہوگے، اور مسلمانوں کا امیر المومنین تمہاری سواری کے لگام کو پکڑ کر بیت المقدس میں داخل۔ اسی شان سے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ تواضع کا، عجز و انکسار کا، مساوات کا، عدل و انصاف کا پیکر کامل بن کر بیت المقدس میں داخل ہوئے۔ بیت المقدس میں جب آپ داخل ہوئے تو عیسائیوں نے اپنے چرچ کو وزٹ کرنے کی آپ کو دعوت دی، ابھی آپ چرچ ہی میں تھے کہ نماز عصر کا وقت ہو گیا، آپ نے عیسائیوں کے رہنماؤں سے اجازت لی کہ مجھے نماز عصر ادا کرنی ہے، اس لیے میں اب جانا چاہتا ہوں۔ انہوں نے یہ آفر کیا کہ اے امیر المومنین، آپ اگر مناسب سمجھیں تو اسی چرچ میں آپ نماز عصر ادا فرما لیں، ہمیں اس پر کوئی اعتراض نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا کہ یقیناً آپ کو کوئی اعتراض نہیں ہے اور میں یہ کام کر سکتا ہوں، لیکن اگر آج میں نے چرچ میں نماز عصر پڑھ لی تو مجھے یہ خوف محسوس ہوتا ہے کہ کہیں مسلمان عیسائیوں کی عبادت گاہوں کو زبردستی مسجدوں میں تبدیل کرنا نہ شروع کر دیں۔ میں کوئی ایسی مثال قائم نہیں کرنا چاہتا جو رواداری کے خلاف ہو، جو انٹر فیتھ ریلیشنز کے خلاف ہو، جو مختلف مذاہب کے ساتھ زیادتی کرنے پر مشتمل ہو۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے احتساب سے، اپنے عدل و انصاف سے، اپنے مساوات کے فلسفے سے، اپنے عشق رسول سے، اپنی تعلیمات سے، اپنے زہد و تقویٰ سے، اپنی عبادت و ریاضت سے وہ مقام حاصل فرمایا کہ رہتی دنیا تک حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو اسلام کی تاریخ سلام کرتی ہے اور کرتی رہے۔ حقیقت یہ ہے کہ آپ کے بعد آپ جیسا حکمران مسلمانوں کو نہ مل سکا۔ آپ اپنی عمر کے آخری حصے میں بار بار اپنی دعاؤں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ عرض فرماتے کہ اے رب کریم، تو نے مجھ پر بڑا فضل فرمایا ہے،
بڑا کمال عطا فرمایا ہے. ایک زمانہ وہ تھا جب عمر خطاب کے اونٹوں کو چرایا کرتا تھا, اور ایک زمانہ اے میرے رب تیری مہربانی سے وہ آ گیا ہے کہ روئے زمین پر مجھ سے زیادہ طاقتور حاکم موجود ہیں. دنیا کی سپر پاورز کا خاتمہ رسول اللہ کے غلاموں نے کر دیا ہے. ایران اور شام کی حکومتیں پامال ہو چکی. اسلام کا پرچم دنیا کے بہت بڑے حصے پہ لہرا رہا ہے. اے میرے رب, اس سے پہلے کہ میں کمزور ہو جاؤں, اس سے پہلے کہ میں چلنے پھرنے سے معذور ہو جاؤں, اے میرے پروردگار مجھے اٹھا. اسی دوران آپ یہ دعا بھی فرمایا کرتے تھے کہ اے پروردگار عالم مجھے مدینے میں موت عطا کر. اور یہ بھی فرماتے تھے کہ اے میرے پروردگار مجھے شہادت کی موت عطا کر. بعض صحابہ کرام اس بات کو سن کر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی ان دعاؤں پر تبصرہ کرتے ہوئے یہ کہا کرتے کہ حضرت عمر اللہ تبارک و تعالی سے دو کانفلکٹنگ چیزیں مانگ رہے ہیں, شہادت مانگ رہے ہیں اور مدینے کی موت مانگ رہے ہیں. تو شہادت مدینے میں تو نہیں ملے گی. اگر حضرت عمر کو شہید ہونا ہے تو اسلام کی حکومت کی سرحدوں پر جا کر جہاد کرنا ہوگا, کسی جنگ میں کافروں کے ہاتھوں سے قتل ہو کر اگر وہ دنیا سے رخصت ہوں گے تب انہیں شہادت کا درجہ ملے گا. مدینہ طیبہ کی موت اور شہادت کی موت, یہ دونوں چیزیں اکٹھا کیسے ہو سکتی ہیں؟ لیکن اللہ تبارک و تعالی نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی اس دعا کو قبول فرما لیا تھا. حضرت مغیرہ ابن شعبہ کا ایک نوکر تھا, ایک غلام تھا, وہ ان کے خلاف ایک شکایت لے کر حضرت عمر کے پاس آئے. یہ تلوار بناتا تھا, خنجر بناتا تھا, زرہ بناتا تھا, اور اس کی بہت بڑی مارکیٹ تھی. جہاد جاری تھا, ہر مسلمان تلوار رکھنا اپنے لیے فخر کی بات سمجھتا تھا. اس نے آ کر حضرت عمر سے شکایت کی کہ حضرت مغیرہ ابن شعبہ مجھ سے میری آمدنی کا جو حصہ بطور ٹیکس لیتے ہیں وہ بہت زیادہ ہے. آپ نے پوچھا کیا لیتے ہیں؟ اس نے رقم بتائی جو بہت معمولی سی تھی. آپ نے ارشاد فرمایا کہ یہ رقم تو زیادہ نہیں, تمہاری یہ شکایت میں رد کرتا ہوں. اس شخص کا نام فیروز تھا, ناراض ہو گیا, اور یہ مجوسی تھا. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک خاص ضرورت کے لیے اس کو مدینہ طیبہ بلا کر اس سے تلوار خنجر زرہ بنوانے کا کام لینے کے لیے اس کو وہاں رہنے کی اجازت دی ہوئی تھی. یہ غصے میں آ گیا. آنے کے بعد اس نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو قتل کرنے کا پروگرام بنایا. اس نے خود ایک خنجر بنایا, اس میں زہر بجھایا, اور 28 ذوالحج 27 ہجری کو مسجد نبوی شریف میں پہلی صف میں آ کر ایک چادر میں خنجر کو چھپا کر بیٹھ گیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز فجر کے لیے تشریف لائے, امامت کے مصلے پہ کھڑے ہوئے, پہلی رکعت تھی, قرآن پاک کی آپ تلاوت فرما رہے تھے. فیروز صف سے آگے آ کر اپنے خنجر کو نکال کر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے جسم پر اپنے خنجر سے وار کرنے لگا. اس نے 6 حملے کیے. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے جسم سے خون کے فوارے نکل پڑے, اور ہیوی بلیڈنگ کی وجہ سے غش کھا کر آپ مصلے کے بائیں جانب گر پڑے. لیکن گرنے سے پہلے آپ نے ہاتھوں سے پکڑ کر حضرت عبد الرحمن ابن عوف کو, جو آپ کے بالکل پیچھے پہلی صف میں کھڑے ہوئے تھے, امامت کے مسلے پر پہنچا دیا. حضرت عبد الرحمن ابن عوف نے نماز فجر کو مکمل کیا. نماز فجر کو مکمل کرنے کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو اٹھا کر صحابہ کرام آپ کے گھر لائے. آپ کو پیاس لگ رہی تھی, پینے کے لیے پہلے پانی میں شہد ملا کر دیا گیا, وہ آپ نے پیا, لیکن آپ کے آنتوں پر, آپ کے پیٹ پر خنجر کی وجہ سے اتنا گہرا زخم آ گیا تھا کہ وہ شہد کا ملا ہوا پانی آپ کے زخم سے باہر نکل گیا. تھوڑی دیر کے بعد کسی نے کہا کہ دودھ پلا کر دیکھو. دودھ پلایا گیا, وہ دودھ بھی ان زخموں سے باہر نکل پڑا. گھر والوں نے اور صحابہ کرام نے حضرت عمر کی اس کیفیت کو دیکھ کر یقین کر لیا کہ اب اس زخم سے آپ زندہ نہیں بچ پائے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب سے پہلا سوال گھر پر آنے کے بعد یہ کیا کہ مجھ پر جس شخص نے حملہ کیا ہے وہ کون ہے؟ لوگوں نے بتایا کہ وہ مغیرہ ابن شعبہ کا غلام فیروز ہے. آپ نے فرمایا الحمدللہ کسی مسلمان نے مجھ پر قاتلانہ حملہ نہیں کیا. میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ رسول اللہ کی امت کا کوئی فرد مجھ سے ناراض نہیں. اس کے بعد آپ نے حضرت عبداللہ ابن عمر کو حضرت عائشہ صدیقہ کی خدمت میں بھیجا. جاؤ حضرت عائشہ سے عرض کرو رسول اللہ کا غلام, رسول اللہ کا عاشق, رسول اللہ کا جاباز ساتھی عمر, جس کو رسول اللہ نے فاروق کا خطاب دیا, وہ اس بات کی آرزو رکھتا ہے کہ موت کے بعد مجھے حضور کے قدموں میں گنبد خضرا میں دفن ہونے کا موقع دیا جائے. حضرت عائشہ صدیقہ اس خبر کو سن کر سسک رہی تھی, اس لیے کہ مدینے میں جس دن حضرت عمر زخمی ہوئے تھے تو حضرت عمر ہی زخمی نہیں ہوئے تھے بلکہ سارا مدینہ زخمی ہو گیا تھا. بلکہ اگر یہ کہا جائے کہ پورا اسلام زخمی ہو گیا تھا تو یہ بھی غلط نہ ہوگا. حضرت عائشہ نے روتے ہوئے کہا کہ وہ جگہ میں نے اپنے لیے رکھی تھی, لیکن حضرت عمر کی خواہش کو میں رد نہیں کروں گی. جب حضرت عبداللہ یہ خوشخبری لے کر آئے تو حضرت عمر نے پھر یہ فرمایا کہ اے عبداللہ, میری موت کے بعد دوبارہ حضرت عائشہ سے اجازت لینا. ہو سکتا ہے کہ میری زندگی میں حضرت عائشہ نے میرا دل رکھنے کے لیے مروتاً اجازت دے دی ہو. اگر میرے انتقال کے بعد وہ اجازت دیں تب مجھے وہاں دفن کرنا, ورنہ جنت البقیع میں دفن کر دیں. صحابہ کرام جو وہاں موجود تھے انہوں نے حضرت عمر سے عرض کیا کہ اے حضرت عمر, اگرچہ آپ زخمی ہیں, زخموں سے خون نکل رہا ہے, آپ پر بار بار غشی کے دورے پڑ رہے ہیں, شدید کمزوری کا عالم ہے, آپ کے لیے بولنا بھی دشوار ہے, لیکن کیا یہ ممکن ہے کہ آپ روح کے پرواز ہونے سے پہلے آپ کسی کو اپنا جانشین مقرر کر جائیں؟ حضرت عمر نے فرمایا میں خود کسی کو جانشین مقرر نہیں کروں گا. دو باتیں کہہ کے جاتا ہوں کہ وہ چھ صحابہ کرام جن سے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی ظاہری زندگی کی آخری سانس تک خوش اور راضی رہے, میں ان کو یہ ذمہ دیتا ہوں. وہ مل کر اپنے میں سے جس کو چاہیں خلیفہ بنا لیں, اور جس کو وہ چھ افراد بنا لیں اپنا امیر, اسی کو سارے مسلمان بھی امیر المومنین مان لیں. اور دوسری بات آپ نے یہ کہی کہ خلافت کا امیدوار میرا بیٹا عبداللہ نہیں ہو سکتا. اس کے بعد سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ, محرم کی چاند رات تھی, سن 24 ہجری کی تاریخ ابھی شروع ہوئی تھی کہ آپ کی روح اسی قاتلانہ حملے کے نتیجے میں زخموں کی وجہ سے جسم اقدس سے پرواز کر گئی, اور اسلام کا یہ عظیم سپوت, اسلام کا یہ عظیم سپہ سالار, عدل و انصاف کا یہ شہنشاہ,
احتساب اور تقوی اور عشق رسول کا یہ چمکتا ہوا سورج ڈوب گیا اور صحابہ کرام نے آپ کو با چشم قرنم تجہیز و تکفین کے بعد حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حجرے میں وہاں دفن کیا جہاں آج آپ کا مزار اقدس ہے. حضرت صہیب رومی نے آپ کی نماز جنازہ پڑھائی. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا دور خلافت یہ اسلام کی تاریخ کا پیک ہے, یہ عروج ہے. اسلام اپنی عظمت, اپنی بلندی, اپنی شان و شوکت اور اپنے جاہ و جلال میں جتنا اوپر جا سکتا تھا وہاں تک حضرت عمر اس کو لے گئے, اس لیے کہ اس کے بعد کی تاریخ یہ بتاتی ہے کہ بعد میں آنے والے اگرچہ وہ سب کے سب ہمارے سروں کا تاج ہیں, اسلام کی تاریخ ان کے ناموں سے سجی ہے اور سجی رہے گی. مسلمان ان کی عظمتوں کے آگے سروں کو جھکائے ہوئے ہیں اور جھکائے رہیں گے. لیکن یہ ایک ہسٹوریکل فیکٹ ہے کہ بعد میں آنے والے اسلام کو اس سے اوپر کیا لے جائیں, جہاں حضرت عمر لے گئے تھے اسلام کو وہاں بھی رکھنا ممکن نہ ہو سکا. اس کے بعد اسلام کا زوال شروع ہوتا ہے, اسلام کی خونریز تاریخ شروع ہوتی ہے. انشاءاللہ تبارک و تعالی کل جب ہم حضرت سیدنا عثمان غنی کی شہادت کا درد انگیز واقعہ سنیں گے اور اس کے بعد حضرت مولا علی کے قتل کی دردناک کہانی سنیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ حضرت فاروق اعظم کے وصال سے صرف خاندان بنو عدی کا سورج نہیں ڈوبا تھا بلکہ اسلام کے جاہ و جلال کا سورج بھی ڈوب گیا, اسلام کی شوکت اور اسلام کے حسن کا چاند بھی اسی دن غروب ہو گیا جس دن حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا وصال ہوا تھا. اللہ تبارک و تعالی حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے کردار سے, ان کے عدل و انصاف سے, ان کے احتساب سے ہمیں اپنی زندگی کو سدھارنے کی توفیق عطا ہو. کاش ہم بھی عدل و انصاف کے اس سورج سے کچھ بھیگ لے کر اپنے گھر میں عدل و انصاف کر سکیں, اپنی اولاد کے ساتھ عدل و انصاف کر سکیں, اپنی بیویوں اور اپنے شوہروں کے ساتھ عدل و انصاف کر سکیں, اپنے خاندان والوں کے ساتھ انصاف کر سکیں. کاش فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی سے کوئی سبق لے کر ہم دوسروں کا کیا احتساب کریں گے, اپنا ہی کوئی احتساب کر لیں, اپنا ہی کوئی محاسبہ کر لیں, اپنی ہی زندگی کا محاسبہ کر کے اپنے لیے سامان آخرت کی کوئی تیاری کر لیں تاکہ کل میدان قیامت میں فاروق اعظم کو منہ دکھانے کے قابل تو بن سکیں. اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو حضرت سیدنا فاروق اعظم کی روح سے کچھ تربیت اور کچھ سبق لینے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.